السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے قوۃ الآداب، آداب کی قوت کا بیان، مینرز کی قوت کا بیان، پیج نمبر 606 سے. قوۃ السلام، سلام کرنے کی قوت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بینکم، اخرجہ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو گے، آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی خوب خوب سلام کرو. اس سے باہمی رنجشیں، بدگمانیاں اور آپس کی ناراضگیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی پہ سلامتی بھیجتے ہیں تو یہ ایک دعا ہے، السلام علیکم، اور جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو دعا اسی کو دی جاتی ہے جس کے ساتھ کوئی خیرخواہی ہوتی ہے یا اس کے لیے آپ اچھا چاہتے ہیں، اور ایک کنیکشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے. عموماً جب لوگوں کے دلوں میں کوئی ناراضگی آتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے، الوف ہو جاتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، آپس میں بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سلام کرنے سے بات کا آغاز ہو جاتا ہے، ری کنیکٹ ہو جاتے ہیں لوگ، بدگمانیاں اور ناراضگیاں دور ہونے لگتی ہیں. تو گھروں میں بھی محبت کو عام کرنے کے لیے سلام کو عام کرنا چاہیے، اور اداروں میں. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں شاید سلام باہر کے لوگوں کے لیے، جبکہ یہ صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں، گھر کے لوگوں کے لیے بھی ہے. وعن عبداللہ ابن عمر ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق علیہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور جسے تم پہچانتے ہو اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اب اس میں دونوں چیزیں جو ہیں، ایک وربل اور ایک فزیکل جسچر جو ہے، یعنی انسان محنت کرے، پکائے اور پھر کسی کو کھلائے، اور ایک زبان سے بول کے کسی کو سلامتی بھیجے، تو یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے درمیان باہم محبت پیدا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہیں. اور اسلام کی یہ صورت ایک خوبصورت صورت ہے. ویسے تو نماز بھی اسلام کا حصہ ہے، حج اور زکوٰۃ بھی ہے، لیکن وہ تو عبادات ہیں. لیکن بندوں کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ سلام سے، اور ان کو فائدہ پہنچانے سے، جس میں سب سے پہلی ضرورت، بیسک نیڈ جو انسان کی ہے، وہ کھانا ہے. تو کھانا کھلا کر. نمبر 3 ہے، وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمت اللہ، فرد علیہ فجلس فقال 20، ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فرد علیہ فجلس فقال 30، اخرجہ ابو داود والترمذی. اور ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے 10 نیکیاں ملیں گی. پھر دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کو جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا اسے 20 نیکیاں ملیں گی. پھر ایک اور آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کا جواب عنایت فرمایا اور وہ بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا اسے 30 نیکیاں ملیں گی. یعنی سلام بھی جتنی اچھی طرح ہو اور اس میں جتنے الفاظ کا اضافہ ہو، اسی اعتبار سے نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. قوۃ البدء بالسلام، سلام میں پہل کرنے کی قوت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے، اس سے میل جول بند کر دے، یعنی قطع تعلق ہی کر دے، دونوں ایک دوسرے سے ملیں تو یہ بھی منہ موڑ لے اور وہ بھی منہ موڑ لے. یہ مسلمان کا شعار نہیں، مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، جو آگے بڑھے گا، جو ناراضگی ختم کرے گا، وہ زیادہ اچھا مسلمان ہوگا. وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ من بدأ بهم بالسلام اخرجه ابو داود والترمذی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو انہیں سلام کہنے میں ابتدا کرے. یعنی اتنی خوبصورت بات ہے کہ سلام سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے. ہم سب کی یہ خواہش ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، لیکن اس کے طریقے نہیں پتا. تو ان طریقوں میں سے کتنا آسان طریقہ ہے کہ انسان ہر ایک کو سلام کرنا شروع کر دے، اور اس سے انسان کے اندر سے تکبر بھی ختم ہوتا ہے. قوت السلام عند دخول البیت، گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی قوت. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اوروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم انس حاصل نہ کر لو اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو. یعنی پہلے انہیں بتاؤ، یعنی کوئی نوک کرو یا کسی طرح ان تک میسج بھیجو کہ ہم داخل ہو رہے ہیں، اچانک نہیں داخل ہو. اور اسی طرح پھر یہ کہ جب داخل ہو تو بلند آواز سے سلام کرو تاکہ گھر والے جو ہیں وہ سن لیں، بلکہ خالی گھر میں آپ خود بھی داخل ہوئے تو بھی گھر میں سلام کریں. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. نصیحت کس بات کی پکڑو؟ سمجھ کس بات کی حاصل ہو کہ انسان مختلف طرح کی خرابیوں کو کس طرح اوائڈ کر سکتا ہے. اچانک کسی کے گھر میں داخل ہو جانا جو ہے بغیر اجازت کے، بغیر بتائے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے حال میں ہوں کہ جس میں وہ سامنے نہ آنا چاہیں. ہاں جب آپ ان کو بتاتے ہیں، مانوس کر لیتے ہیں، یعنی دروازہ نوک کر لیتے ہیں، یا پھر کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے ہیں، یا خود کال کر کے آتے ہیں، تو اس سے پھر یہ ہے کہ وہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
Sada ji, I was thinking that when you have some grudges against somebody in our hearts or we have bad feelings, it's very difficult to say salam when somebody comes in front of you. It's really like a jung, like you are have to fight with your own self.
Nafs.
And you have to kill that nafs inside us that no, we have to do this for Allah's sake. Then you come up and you say salam.
دیکھیں یہ ہماری ایگو
yes,
یہ ہماری ایگو yeah. اور انا، یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بنتی ہیں. اللہ کا قرب پانے کے لیے ان چیزوں کو بیچ میں سے ہٹانا پڑتا ہے، اور یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو اس مشکل پہ قابو پا لیتا ہے پھر اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے.
Sasa, we just completed Surah Al-Ma'idah and I was thinking about this verse which was revealed on Yawm Al-Arafah. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي and the significance of that, what a blessing our deen is, how holistic. It's not only about ritual acts of worship only, just the methodology only and the penalties only. You know, I mean, that's important, the methodology when it comes to hajj or udhiya even for that matter, but what about the spirit, you know, in terms of hajj? فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. That has to do with اخلاق.
تزودوا.
So, you know, our mannerisms and our ability to forgive people, initiate the greeting of salam and completely forgive them because we want forgiveness. And again, I was thinking, you know, before we celebrate Eid is Yawmul Arafah when we're begging Allah for forgiveness. Similarly, when you end Ramadan, the focus is on Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. And then we celebrate Eid. So there's so much emphasis in terms of, you know, seeking forgiveness from Allah. And then many times our characters are not as sound because we're not forgiving people. Yes. And this is grudges. So important.
وقال الله تعالى فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, اپنے آپ پہ سلام کیا کرو, انفسکم یعنی جب سلام کرتے تو واپس آپ کو ملتا ہے, اور اپنے گھر والوں کے جو بھی ہو اس میں, یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بابرکت اور پاکیزہ دعائے زندگی. یعنی یہ سلام اللہ کی طرف سے آیا, اللہ نے سکھایا, اللہ نے اس کا حکم دیا, یہ وہاں سے اترا ہے تو بڑا ہی بابرکت ہے.
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً.
قوة الاطعام, کھانا کھلانے کی قوت. قال اللہ تعالی ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلك اليوم ولقاہم نضرة وسرورا وجزاہم بما صبروا جنة وحریرا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اس کی محبت میں یعنی اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں, بے شک ہم تو محض اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری, بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو تیوری چڑھانے والا نہایت سخت ہوگا, بس اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا کی, وہ ان کے صبر کی وجہ سے انہیں بدلے میں جنت اور ریشم عطا کرے گا. سبحان اللہ, ایک کھانا کھلانے سے یہ سب کچھ ملے گا, لیکن وہ کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں, کسی شہرت کی خاطر نہیں, کسی کی نظروں میں جچنے کے لیے نہیں, کسی اور بڑی بڑائی کے لیے نہیں, بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ خوش ہو جائے. یعنی بعض اوقات ہم کسی کو کھلاتے ہیں کہ سامنے والا خوش ہو جائے, جس کو کھلا رہے ہیں بس اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں تو کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ خوش ہو, ان کو خوش کریں, ان کو خوش کریں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ بلا کے کسی کی بے عزتی نہ کریں, لیکن اس کے ساتھ اصل پیچھے بار بار خریدتے ہوئے, پکاتے ہوئے, سرو کرتے ہوئے, سمیٹتے ہوئے, سارا ٹیڈیس کام ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا, یہ سارے کام کرتے ہوئے بارہا جب انسان کہے اچھا میں تھک گئی ہوں, اچھا بڑا مشکل ہو گیا ہے, تو فوراً سوچے مجھے اس کے بدلے میں اللہ کا چہرہ چاہیے, تو آپ دیکھیں گے جو ہی آپ کی سوچ بدلے گی نا تو آپ کے دماغ کے وہ حصے متحرک ہو جائیں گے اور ایسے ہارمونز ریلیز ہوں گے جو آپ کی پین اور تھکاوٹ بھی دور کر دیں گے, کیونکہ وہ خوشی عجب ہے جو اللہ کی خاطر کام کرنے میں ہوتی ہے. بندوں کے لیے جب کچھ کرتے ہیں اور بندوں سے رسپانس نہیں ملتا تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب آپ اللہ کے لیے کرتے تو آپ اس بات سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جواب کیا ملے گا, پھر جواب کا انتظار ہی نہیں ہوتا. تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اچھا آپ یہاں دوسروں کا ذکر کیوں نہیں, گھر والوں کا ذکر کیوں نہیں یا دوستوں کا ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کو تو ہم کھلاتے ہی ہیں, کہیں کھلانا ہماری ڈیوٹی ہے بحیثیت خاتون کے, پکانا ذمہ داری ہے, کھلانا سرو کرنا خیال رکھنا کہ ہے کھانا یا نہیں, یہ گھر کے مرد تھوڑی دیکھتے ہیں کہ آج شام کے لیے کیا ہوگا, یہ تو عورتوں کو ہی مینج کرنا پڑتا ہے. اسی لیے عورت کو ربت البیت کہتے ہیں, مجھے یہ ٹائٹل بڑا اچھا لگتا ہے, رب سے ربا, یعنی وہ مینیجر ہے گھر کی, اس کا انتظام کرنے والی ہے, تدبیر کرنے والی. رب جو ہوتا خالق مالک مدبر کو کہتے ہیں نا, تو ربا جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب تدبیر البیت, تدبیر المنزل عربی میں اس کو کہتے ہیں, ہوم مینجمنٹ, کہ گھر کے سارے معاملات کو دیکھنا, گروسری میں کیا گھر میں رکھا ہے, کیا لانے والا ہے, کیا پکے گا, کتنا پکے گا, جو بچ جائے گا اس کا کیا کریں گے, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں, تو یہ تدبیر سے. تو یہ باقاعدہ ایک کام ہے, معمولی کام نہیں ہے, لیکن جب اس سارے کام کو اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے تو بہترین اجر پاتا ہے. تو مسکین, یتیم, اسیر کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ ان کی طرف عموماً توجہ نہیں جاتی, ان کی طرف دھیان نہیں جاتا. اب مسکین جو ہے اس کو کون پوچھے گا؟ وہ تو مسکین ہے, لوگ پوچھیں گے اس کو جس کے پاس بہت کچھ ہے. یتیم تو باپ ہی نہیں سر پہ, کون پوچھے گا؟ لوگ بعض اوقات بچوں سے پیار ان کے ماں باپ کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. جب ماں باپ نہیں ہوتے تو بچوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, وہ بےچارے بے سروپا, بے آسرا, بے سہارا پھر رہے ہوتے ہیں, کھایا نہیں کھایا. یہ ماں اور باپ ہی ہوتے ہیں نا جو فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بھوکا نہ ہو, بچے نے پتہ نہیں کھایا کہ نہیں, نہ کھایا ہو تو غم لگ جاتا ہے. خود بھوکے رہ کے مائیں بچوں کو پہلے کھلا پلا رہی ہوتی ہیں. لیکن جس کا ماں باپ ہی نہیں ہے, یتیم ہے, بے سہارا, بے آسرا ہے اور چھوٹا ہے, یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں نا, کیونکہ جو بالغ ہو جاتا ہے وہ تو اپنی کیئر خود کر لیتا ہے, پھر خود کمانے کے لائق ہو جاتا ہے, خود لانے بنانے تدبیر کرنے کے. لیکن بچہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یعنی ایسی نظر رکھنا, ایسا خیال رکھنا کہ جو بچے ضرورت مند ہیں ان کو کھانا مل رہا یا نہیں مل رہا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہو گیا. اور اسیر قیدی, عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو شخص جیل چلا جاتا ہے, قید میں چلا جاتا ہے, وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, لوگ اس کو بھلا دیتے ہیں, ان کے دکھ درد تکلیف کو محسوس نہیں کرتے. ہم اپنے گھروں میں مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی خیال آیا کہ قیدی جو ہے وہ کیا کھا رہے ہیں؟ حتیٰ کہ عید کے دن بھی نہیں خیال آتا. وہاں تو انہیں جیل میں پتہ نہیں کیا, جو بھی دال روٹی ملتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن وہ بھی آخر انسان ہے, ٹھیک ہے ان سے قصور ہوا, جرم ہوا, نہیں ہوا, بعض تو بے گناہ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں, ان کی راتیں کیسی گزر رہی ہیں, ان کے اوپر کیسے کیسے وقت ہیں. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ انہوں نے ایک ڈاکیومینٹری دیکھی کہ جیل میں رہنے والے اکثر جو ہے وہ راتوں کو سو نہیں پاتے, روتے رہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک لفٹ میں بھی جا رہے ہو نا, دروازہ بند ہو جائے تو کتنا دل گھبراتا ہے کہ جلدی سے کھلے, ہوتا ہے نا, بند کمرے میں لائٹ چلی تو دل دروازہ کھلے باہر نکلے. صبح صبح دل چاہتا ہے فریش ایئر لیں. کیا جس کمرے میں آپ نے صبح کی اسی میں ہی کھڑکی بھی نہ ہو, اوپر تھوڑا سا روشن دان ہو. کیونکہ عام طور پر جو جیل ہوتے ہیں نا, ان کے جو کمرے کیبنز وغیرہ بنے ہوتے ہیں, اور پھر بعض قیدیوں کو تو آئسولیشن میں رکھتے ہیں, کوئی وائلنٹ ہوتے ہیں یا جو بھی وجہ ہوتی, تو اس میں ڈے لائٹ نہیں آتی. آتی بھی ہے تو بہت اونچے, کیونکہ کھڑکی اس لیے بنا تو توڑ کے باہر نہ نکل جائے, تو اوپر اوپر بناتے ہیں کہ جہاں تک نہ سیڑھی ہے, نہ چڑھنے کا کوئی موقع ہے, نہ مقام ہے. تو اس کو امیجن کریں, اس ساری تکلیف اور دکھ کو, اور پھر جب کھا رہے ہوں تو ان کو بھی یاد کریں کہ کوئی طریقہ ہو کہ ان تک بھی پہنچایا جائے جہاں تک ممکن ہو انسان کرے. اور اب تو خیر جیل میں باقاعدہ کھانا کھلانے کا انتظام ہوتا ہے, ہاسٹل کی طرح ہی ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جیل نام کی چیز نہیں ہوتی تھی. اس میں عموماً لا کر لوگوں کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا یا کسی کے گھر میں رکھ دیا جاتا تھا, تو وہ قیدی ہوتے تھے, ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, عام لوگوں کی طرح ان کی آزادی نہیں ہوتی تھی. تو ایسے لوگوں کو پھر ظاہر ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر ایک بوجھ ہی ہے نا, جو خود اپنا نہ کما سکتے ہیں, نہ پکا سکتے ہیں, نہ لا سکتے ہیں, وہ کیسے کھائیں گے, تو دوسروں پہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے ان کی. اب ایک عام یتیم مسکین کے لیے پھر بھی ذرا دل نرم ہوتا ہے, لیکن قیدی کے لیے تو مجرم ہے, یہ تو فلاں ہے, اس کو کیوں کھلائیں ہم, وہ دل نہیں کرتا, دل نہیں مانتا. تو ایسے لوگوں کو کھلانا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس ملک میں جیسے کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں, کوئی بچہ نہیں ان کے پاس, کوئی ان کا والی وارث نہیں, اکیلے رہ رہے ہیں, نہ صحیح طرح پکا سکتے ہیں. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو اپنے پاؤں پہ چل بھی نہیں سکتی, واکر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, چلنا, واش روم جانا, اور اکیلے گھر میں رہنا. تو ایسے لوگ کہاں پکا سکتے ہیں, اور اپنی مرضی کا کہاں پکا سکتے ہیں, یا اچھا کہاں پکا سکتے ہیں, بھلے وہ ساری زندگی بڑے اچھے کوک رہے ہوں. تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے دوستوں میں یا آپ کے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں, تو ان کے لیے کچھ کرنا. یعنی یہ پریکٹیکل صورتیں میں بتا رہی ہوں, کیونکہ حکم تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی نیکی کے خیر کے کام کرنے ہوتے ہیں, ہم کل بھی الحمدللہ عقیدہ کی کلاس میں بھی ہم بہت سی ایسی چیزیں پڑھتے رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ مومن کے لیے اور انسان انسان کے لیے کیا کیا خیر کے کام کر سکتا ہے, اس کی تفصیل تھی کچھ, تو یہ سبجیکٹ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی نیکی اگر آپ نے کرنی ہے نا, تو اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی. رمضان کے آنے سے پہلے سے ہی پلان کر لیں, کس کس کو کھانا کھلانا ہے, کہاں کہاں راشن ڈالنا ہے, کس کو کیا بھیجنا ہے, تحفے میں کیا بھیجنا ہے, صدقہ کیا کرنا ہے, رشتہ داروں کو کیا دینا ہے, غریبوں مسکینوں یتیموں کو کیا دینا ہے, اور اس میں دال چاول آٹا دینا ہے یا شربت کھجور اور کوئی فروٹ دینا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں, اور ایک دو پلاننگ کر کے نا ہر رمضان کے لیے رکھ چھوڑیں, آپ خود کریں یا پیسے بھیج دیں اور اپنے کسی رشتے دار کو بیک ہوم یا کسی ایسی جگہ پر مقرر کر دیں کہ دیکھو یہ میری طرف سے روزانہ یہ کام کر دینا. اور ان کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا, بس ایک ہی دفعہ گروسری کر کے وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایسا کام ہے نا کہ بانٹنے میں ویسے ہی اللہ نے خوشی رکھی ہے, تو وہ خوشی ہوتی رہتی ہے ان کو. تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے, پلاننگ, اصل میں جتنی اچھی پلاننگ ہوتی ہے نا اتنے اچھے نیکی کے کام ہو جاتے ہیں پھر. اور اگر آپ کی کوئی پلاننگ نہیں نا, اور رمضان شروع ہو گیا اور عشرہ ذوالحجہ شروع ہو گیا اور آپ سوچتے اچھا میں کہا کروں کیا کروں, دماغ پہ زور ڈالتے کوئی سمجھ نہیں آتا کیا کروں, تو وقت ہی گزر جاتا ہے اس میں. پھر اللہ سے دعا کیا کرے, اللہ اللہ موفق نہیں مات ہے وہ بتا, اللہ مجھے توفیق دے دے جس سے تو محبت کرتا ہے, جس سے تو راضی ہوتا ہے. اور اللہ آپ کے دل میں ایسے ایسے خیال ڈالے گا, حیران ہو جائیں گے, وہ لوگ آپ کو یاد آ جائیں گے, وہ کام آپ کو یاد آ جائیں گے کہ جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوں گے. تو یہی وقت ہے نا کمائی کرنے کا, دنیا کا چند دن, پھر تو آگے ہی جانا ہے نا, تو مسافر ہی مسافر ہیں, رہنا تو ہے نہیں یہاں, یہ بات ہم بھول چکے ہوتے ہیں. لہذا سارے بندوبست اور سارے انتظام بس دنیا کے ہی کرتے رہتے ہیں, آگے کی نہیں کرتے. تو یہ اتنا خوبصورت کام ہے. اور پھر خاص طور پر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, بالکل بے لوس ہو کے, بے غرض ہو کے, بدلے کی توقع رکھے بغیر. کیونکہ یتیم مسکین اسیر جو ہوتے ہیں, جو اپنے لیے ہاؤس باؤنڈ ہوتے ہیں, ذمہ داریوں میں پھنسے ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے جو آپ ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. پھر شکریہ کی توقع بھی نہ رکھنا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں, رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, وہ دن جو تیوری چڑھانے والا ہے, نہایت سخت, یعنی بہت ہی ایسا دن کہ جس کو دیکھ کے طبیعت خراب ہو جائے, وہ دن جس میں طبیعت بھی خراب, کوئی تیوری چڑھائے ہوئے انسان آپ کو ملے تو آپ کو کیسا لگتا ہے, اس کو دیکھ کے موڈ آف ہو جاتا ہے بندے کا کہ یہ کیسا انسان ہے, دل ہی نہیں کرتا دیکھنے. تو دن تیوری نہیں چڑھاتا, مطلب ہے کہ ایسا دن کہ جو جس میں انسان خوش نہیں ہو سکتا, جو تیوری چڑھائے اس کو دیکھ کے تیوری چڑھائی جا سکتی ہے نا. اور قم تریرا, بڑا سخت دن ہوگا. فبقاہم اللہ شر ذالک الیوم, وبقا ماضی ہے, اللہ نے بچا لیا ان کو, یعنی ڈن. جیسے بعض اوقات کوئی کہتا نہیں یہ کام کرتے تو ہم کہتے ہیں ڈن, کیا مطلب ہے ابھی کیا تو ہے نہیں, ڈن کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہو چکا, کیا مطلب ہے اس کا, یعنی سمجھو ہو ہی گیا, اتنا یقینی کہ جیسے ہونے والی چیز کا یقین ہوتا ہے, جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ یقینی ہوتی ہے نا کہ ہوا ہے, سورج نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یقینی سی بات ہے. تو ایسے ہی یہ جزا بھی یقینی ہے, یہ مطلب ہے, یہ بدلہ یقینی ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم, اس دن سے ڈر لگتا ہے نا, بس اس حکم پہ عمل کر لیں, کھانا کھلانا شروع کریں. ولقاہم نظرۃ وسرورا, اور کیا ملے گا, تر و تازگی اور خوشی, یہ نصیب ہوگی ان کو قیامت کے دن. ایک ہم بدلہ دنیا میں بھی چاہتے ہیں, صدقہ کر دو تاکہ دنیا کی بلا ٹل جائے, دس از لمیٹڈ, یہ چھوٹی چیز ہے, ٹھیک ہے, بڑی مل گئی تو چھوٹی رستے میں آئی جائے گی. ایم ہائے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایم نہیں کرے کہ یہ یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو جائے, وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا, لیکن وہ بڑی مشکل جس کے بعد کچھ کرنے کا بھی موقع نہیں ہوگا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, اور ان کے صبر کی وجہ سے, یہ کام ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر صبر نہ ہو. کھانا پکانا اور صحیح پکانا, ایسا پکانا ہے کہ جس میں جو واقعی کھانے کے قابل ہو, کیونکہ کچھ لوگ پکاتے ہیں شوربے میں پانی الگ نظر آ رہا ہوتا ہے نا, باقاعدہ پانی نظر آتا ہے, پکا ہوا ہی نہیں صحیح طرح ہوتا, بس جھٹ پٹ اس کو گلا کے رکھ دیا. جیسے پریشر کوکر دیتے ہیں نا, تو وہ گلاتے ہیں پکاتے نہیں, پریشر کوکر میں پکایا نہیں جاتا, وہ پکانے کا برتن نہیں ہے, وہ گلانے کا برتن ہے. تو ہم سمجھتے ہیں گلا کے کھانا پک گیا, تو ان کے صبر کی وجہ سے, کیونکہ کھانا پکانا ایک صبر آزما کام ہے, اور پھر کھلانا بھی, کہ انسان اپنی آمدنی میں سے, اپنے پیسوں میں سے خود کیوں نہ کھائے جا کے کسی اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں, کسی اور کو کیوں کھلا دے. تو جب وہ خود پہ کنٹرول کر کے دوسروں کو کھلاتے ہیں تو اس کے بدلے انہیں جنت اور ریشم عطا ہوگا, یہ کمپلیٹ فلاح ہے. شر دور ہوگا, اس دن کی تکلیف دور ہوگی, اور جنت بھی ملے گی اور ریشم بھی ملے گا, ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی. ریشم کا لباس بڑا پرسکون سا ہوتا ہے نا, کمفرٹ دیتا ہے. خارش والوں کو عموماً کہتے ہیں پیور سلک پہناؤ تو وہ ان کی بیماری دور کرتا ہے. یہ پھر کیا ہوگا کہ ان کی ساری تھکاوٹ کا بدلہ ان کو نرم گدازی میں مل جائے گا.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أخرجه الترمذي وابن ماجه. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے.
Sada ji, I was thinking that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to read this surah in the morning every Aaj Friday.
Aaj Fajr ki namaz.
Haan ji. So I was reading this in the morning and I was thinking in that why it is linked with Friday. And these particular ayahs, I was reading them twice in the Fajr time today. And I was thinking, and subhanallah, you did the tafsir fully, mashallah,
quotas.
I got
time.
My answer.
Favorite.
Yes,
time.
One of the favorites, mind.
Because har waqt ye fikr lagi rehti hai na ki qiyamah ke din ki musibat se kaise bachenge. Dar laga rehta hai har waqt ki us din kya hoga, us din kya hoga. Ek khaufnak si picture samne aati hai. To itni assurance dilai gayi hai ki bas ye kaam karo to mushkil se nikal aoge. Kyunki bhook ki jo dard hoti hai na wo badi takleef deh hoti hai. مسکین لوگ جو ہوتے ہیں نا, یتیم اور مسکین کا جو غم اور ان کی جو مسکنت ہوتی ہے اور ان کی جو کیفیات ہوتی ہے اور ان کی جو محرومی ہوتی ہے اور اسیر قیدی کی بھی, انسان جب کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کا دل خوش کر دیتا ہے. یعنی کھانا پیٹ کی بھوک تو مارتا ہی ہے لیکن دل بھی خوش کر دیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں آپ دوسرے کی بھوک بھی مٹا رہے ہیں, آپ دوسرے کا غم بھی دور کر رہے ہیں, تو اس کا بہترین بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک طرف اس دن کی ساری تکلیف کو بچا لیا جائے اور دوسری طرف آپ کو جنت میں داخل کیا جائے. آج کل حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں نا, تو اکثر فیس بک وغیرہ پہ لوگ اپنے اپنے وہ کوئی نہ کوئی جو ان کے اچیومنٹس ہوتی ہیں بتاتی ہیں. تو ریسنٹلی کسی نے ایک میسج بھیجا کہ وہ سعودی حکومت کی طرف سے انوائٹڈ تھے وہ اور ان کی فیملی, تو کہنے لگے کہ ہمیں جہاز سے بی ایم ڈبلیو لے کر ڈائریکٹ امیگریشن پہ لے گئی اور ایک منٹ میں ہماری امیگریشن ہوئی اور ہم فوراً آگے پہنچ گئے. اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے جب میں 91 میں شاید حج پہ گئی تھی تو ڈاکٹر محمود احمد غازی ہوتے تھے, تو ہم جب جہاز سے اترے تو ایک ہی لائن میں تھے, تو ابھی جب لائن بنی ہی تو سامنے سے جو امیگریشن کا پرسن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر محمود غازی, وہ پیچھے سے ان کو لا کے فوراً نکال کے لے گئے. ان کو دیکھ کے ایسی حسرت آئی. تو مجھے تو فوراً قیامت ہی یاد آتی کہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگ ہوں گے ان کو کہا جائے گا یہ فلاں 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 آ جائے بلا حساب جنت میں چلا جائے, کوئی حساب نہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اللہم اجعلنا منہم. تو سفر اسی لیے وسیلہ ظفر ہوتا ہے, انسان ایسی بہت سی چیزوں سے سیکھتا ہے اور اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی کچھ مواقع ایسے لایا کہ جس میں جہاز سے ڈائریکٹ کار پہ بیٹھ کے امیگریشن پار کی اور سیدھے پہنچے. تو اللہ نے اگر دنیا میں دکھائے یہ دن تو اللہ تعالیٰ آگے بھی یہی ایسا ہی کرے ہمارے ساتھ معاملہ اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو واقعی ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. تو جو اللہ کے وی آئی پیز ہوں گے ان کے ساتھ تو پھر یہی معاملہ ہوگا نا کہ ایک طرف وہ تکلیفوں سے بچا لیے جائیں گے, لائنوں میں کھڑے ہیں لوگ حساب کے لیے, وہاں سے نکال کے ایک دم سیدھے سیدھے آگے منزل پہ پہنچ گئے. یہ اللہ کا خاص احسان ہوگا لیکن اس کی قیمت ہے نا, دنیا میں کچھ کرنا پڑتا ہے, دنیا میں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ انسان کو ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات گھر کے لوگ بھی, کوئی بیمار ہو جاتا ہے نہیں پکا سکتا, اس وقت ہم سوچتے ہیں کیا یہ ہمارے اوپر وبال پڑ گیا. عموماً دیکھا گیا خواتین کو کہ بڑا موڈ آف کرتی ہیں کہ ہمیں کچن میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے, یہ کچھ ٹھیک ہے میں نہیں کہتی سارا دن آپ کچن میں گزار دیں اور آپ ایکسٹرا پکائیں، لیکن ایٹ لیسٹ بیسک نیڈ جو ہے وہ کسی کی کسی بھی طرح، اگر نہیں پکا سکتے خرید کے بھی کسی کو دے سکتے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں اس سے. ابھی فوڈ ڈرائیو ہو رہی ہے اشر ذوالحجہ کی، سامنے باکس رکھا ہوا مسجد کے انٹرنس میں، اگر پکا کے نہیں دے سکتے تو کنٹریبیوٹ تو کر سکتے ہیں نا. ضروری نہیں کہ آپ 100-200 ڈالر ہی دیں، اگر آپ $1-2 بھی ڈال دیتے ہیں تو آپ کا حصہ تو پڑ جائے گا نا. تو جتنا اخلاص سے دیا ہوا ہوگا، کیونکہ ڈبے بھی پڑے ہوتے ہیں نا، ہم زحمت نہیں کرتے ان کو پڑھنے کی کہ یہ کیا خزانہ ہے جو خیر کا کام یہاں سے کیا ہو سکتا ہے. تو اگر ہم سب تھوڑا تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کریں تو کتنا کچھ ہو سکتا ہے. قوت التسمیہ علی الطعام، کھانے پر بسم اللہ پڑھنے کی قوت. قال اللہ تعالی ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے یا جو کھانا اللہ کی خاطر نہ ہو اس کو مت کھاؤ، بتوں کے نام پہ یا کسی انسان کے نام پہ، اور یقیناً یہ نافرمانی کا کام ہے. اور بے شک شیاطین ضرور اپنے دوستوں کی طرف شبہات القا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بے شک تم یقیناً مشرک ہوگے. یعنی اللہ کے مقابلے میں شیاطین کی بات ماننا بھی شرک ہے. عن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ قال کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تطیش فی الصحفتی فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک طعمتی بعد. متفق علیہ. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ ام سلمہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں صغر سنی میں نہیں، چھوٹا بچہ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زیر پرورش تھا. سبحان اللہ، آپ نے یتیموں کی بھی پرورش کی، حضرت ام سلمہ سے جب شادی کی جو بیوہ تھی، اور کھاتے وقت برتن میں میرا ہاتھ چاروں طرف گھوما کرتا تھا جیسے بچے کرتے ہیں، کبھی کہیں سے اٹھایا کبھی کہیں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بیٹے کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ. کیا آداب ہے، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ. اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا. یعنی یہ دین جو ہے کتنا خوبصورت دین ہے، اس میں صرف ریچولز نہیں مینرز بھی سکھائے گئے ہیں. وہ کیسے گھر تھے جن میں یتیم پلتے تھے، آج تو لوگوں کے لیے اپنے بچے پالنا مشکل ہو گیا. آپ لوگوں نے بھی شاید اپنے بچپن میں دیکھا ہو کہ جب پھوپھیاں بیوہ ہو کے آ جاتی تھیں بچے لے کے، یا اسی طرح بہنیں یا کوئی اور، تو یتیم اپنے بچوں کے ساتھ ہی پلتے تھے. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا، کبھی کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے گھر کیوں آ گئے اور یہ ہماری چیز ہے، اور یہ ہم سمجھتے تھے ان کا حق ہے. ہماری پھوپھی بیوہ ہو گئی تھی تو آبویسلی پھر ابا جی ان کو لے آئے تھے اپنے گھر میں، تو ہمیں کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ کیوں ہمارے گھر رہتی ہیں اور یہ ہمارا گھر، یہ اور ان کا نہیں، یہ فلاں یہ فلاں نہیں. اور انہوں نے ہماری تربیت میں اور ہمارے خیال رکھنے میں جتنی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کی بہت ساری چیزوں میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی حکمت کی باتیں سکھانا جو عام طور پہ ماؤں کے پاس وقت نہیں ہوتا. جب بچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو مائیں مصروف ہو جاتی ہیں، تو پھر اوپر سے کوئی ہو اور وہ اپنا ہو، ایک تو نا کوئی میڈ ہو کوئی اور ہو جو اپنا ہو اور جس کو اپنا درد ہو. ظاہر ہے بھائی پیارے ہوتے ہیں تو بھائی کے بچے بھی پیارے ہوتے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے پھر انسان سکھاتا. اور پھر یہ کہ شیئرنگ آتی ہے بڑے گھروں میں، جہاں صرف اپنے ہی نہ رہتے ہوں اور بھی رہتے ہیں، شیئرنگ آتی، دل بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں. پھر وقال صلی اللہ علیہ وسلم من نسی ان یذکر اللہ فی اول طعامہ فلیقل حین یذکر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ فانہ یستقبل طعامہ جدیدا ویمنع الخبیث ما کان یصیب منہ. اخرجہ ابن حبان و ابن سنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو جو ہی اسے یاد آئے تو پڑھ لے، بیچ میں بھی پڑھ لے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، کیونکہ وہ اثر نو کھانا شروع کرے گا اور خبیث شیطان کو اس چیز سے روک لے گا جو اس نے حاصل کر لی، کیونکہ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. قوت الدعاء بعد الاکل اب الشرب، کھانے اور پینے کے بعد کی دعا کی قوت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربت فیحمده علیہا، اخرجہ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پینے کی کوئی چیز، پانی، دودھ وغیرہ پیے اور اس پر اللہ کی حمد کرے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. ان اللہ لیرضا، یرضا نہیں کہا، لیرضا لام تاکید کا ہے، یا ضرور راضی ہو جاتا ہے اللہ اس بندے سے جو لقمہ کھا کر الحمدللہ کہتا ہے، یا آپ کوئی ڈرنک پیتا، پانی پیتا، دودھ پیتا، چائے پیتا، الحمدللہ. قوت و اماطت الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور ہٹانے کی قوت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوق علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له، اخرجہ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے وہاں خاردار ٹہنی دیکھی تو اسے ایک طرف ہٹا دیا، اللہ نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، کوئی بھی اڑنے والی چیز، خاردار ٹہنی ہو یا پتھر ہو یا کوئی اور، لوگوں کے لیے زندگی آسان کرنا، آسانیاں بانٹنا.
See, on the garbage day, usually garbage drums are lying on the floor and people, even they come on in the middle of the streets and people just pass it by, they don't want to like put it up. So it's like such a good, you know, goodness we can do, that that remove them and put them on the curb or at least put them
out. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک درخت راستے میں لوگوں کا اٹکاؤ پیدا کرتا تھا، اس شخص نے اسے کاٹا اور اس درخت کے کاٹنے کی وجہ سے وہ جنت میں ٹہل رہا تھا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی نیکی کتنی بڑی ہے، ہم تو ان کا سائز دیکھتے رہتے ہیں نا، یا ان کی قسم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کام بڑا ہے اور وہ بڑا ہے، جبکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے لیے کس نے کیا کیا اور لوگوں کے لیے اس سے کتنی آسانی ہوئی اور لوگوں کو کہاں تک فائدہ پہنچا.
سم ٹائمز نیئر دی انٹرنس آف دی مسجد وی ٹیک آف آر شوز، اور نیو پیپل کمنگ ان کڈ ٹاپل اوور، سو اف وی سی سم ون ہیونگ ڈن دیٹ وی کین کیپ اٹ آن دی شیلف، میک اٹ ایزی فار پیپل اسپیشلی آن دی ڈے آف جمعہ.
بالکل. لاسٹ ویک میں جوتا اتار رہی تھی سائڈ پر، کیونکہ اوپر رکھنا مجھے مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک سائڈ پہ اتار رہی تھی تو میں نے دیکھا وہاں ڈونیشن باکسز لگے ہوئے، تو میں نے کہا یہاں سے ہٹ کے کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ڈونیشن ڈالنا ہے اور اس کا پاؤں اٹک گیا تو کیا ہوگا. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ راستے میں اٹکاؤ نہیں ڈالیں کسی کے بھی، راستوں میں بیٹھے نہیں، راستے میں کھڑے ہو کے باتیں نہیں کریں. یہ ہمارا پیسج جو واش روم کی طرف جاتا ہے نسبتاً چھوٹا ہے، تو بہت سے لوگ ریسپشن پہ آتے ہیں اور پھر وہ میل ملاقات شروع ہو جاتی ہے اور راستہ بلاک ہو، چوراہ ہے نا یہ، آپ کی کلاس سے بھی راستہ نکل رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے. تو وہاں خاص خیال رکھا کریں کہ وہاں نہیں کھڑے ہونا، ہٹ کے مین لابی میں کھڑے ہو جائیں یا پھر پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں، لیکن گزرگاہ میں کھڑے نہ ہوں. بعض لوگ واش روم سے نکلتے ہیں اور ان کو راستے میں کوئی راہ چلتا مل جاتا ہے، وہاں سلام دعا، اور وہ پیچھے واش روم سے نکلنے والا کھڑا ہے اور وہ انتظار میں ہے اور یہ ان کی ملاقات ختم ہی نہیں ہو رہی، تو یہ بھی تکلیف دہ چیز ہے. قوت الصدق فی البیع، تجارت میں سچ بولنے کی قوت کا بیان. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا، فان صدقا وبینا بورك لهما فی بیعهما وان کتما وکذبا محقت برکت بیعهما، متفق علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں، یا یہ فرمایا یہاں تک کہ علیحدہ ہوں، اگر وہ سچ بولیں اور عیب و ہنر ظاہر کر دیں تو انہیں ان کی اس تجارت میں برکت دی جائے گی، اور اگر عیب چھپائیں یا جھوٹ بولیں تو ان کی بیع کی برکت ختم کر دی جائے گی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور دوسرے نے اپنی مرضی سے اس کو خرید لی اور پھر وہاں سے لے کے چلا گیا اور آدھی استعمال کر کے پھر لے آیا، تو اب یعنی جس سے خریدے اس کو ریٹرن کرنا اس کی مرضی پر ہے. آپ کا اختیار اس وقت تک ہے جب تک آپ ابھی اکٹھے ہی ہیں، جب آپ جدا جدا ہو گئے، چیز لے کے چلے گئے، تو پھر واپس لا کے دینے میں بیچنے والی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ لے. اور دوسری بڑی اہم بات سکھائی گئی کہ اگر وہ دونوں سچ بولیں، لینے اور دینے والا دونوں کھڑے ہوں، وہ بینا، اور جو سودا وہ بیچ رہے ہیں، جو چیز وہ بیچ رہے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی ہارمفل چیز ہے یا اس کے اندر کوئی بھی خرابی ہے تو وہ بتا دیں دوسرے کو. آپ نے دیکھا کہ بعض سیلرز جو ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز خرید رہے ہو تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کو فریج کے باہر نہ رکھیے گا، اس کو دو دن میں کنزیوم کر لیجیے گا. اس سے کیا ہوتا ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص اس طرح کی بات بتاتا ہے تو اس کی تجارت میں برکت ہوگی. ہمیں تو یوں لگتا ہے نا دھوکہ دے کے بیچیں گے تو زیادہ پیسے مل جائیں گے. تو یہاں کیا کہا گیا کہ نہیں, خرابی بتاؤ. قوت الدعاء فی من نزل منزلا, منزل پر پڑاؤ کرتے وقت دعا پڑھنے کی قوت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك اخرجه مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھی منزل پر یعنی کسی جگہ پر اترا, ٹھہرا, کوئی ہوٹل ہے, کوئی بس سٹاپ ہے, کوئی بلڈنگ ہے, کوئی مارکیٹ ہے, کہیں بھی, اور اس نے یہ کلمات کہے کہ میں اللہ سے اس کے مکمل ترین کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی, تو اس شخص کو اس جگہ سے چلے جانے تک کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بینک میں جاتے ہیں, مال میں جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں تو وہیں داخل ہوتے ہی تین دفعہ پڑھ لیں. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ان جگہوں پر, آپ مسجد جاتے ہیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے. قوت السفر لیلن, رات کے وقت سفر کرنے کی قوت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالدلجتی فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پہلے پہر یا رات کو سفر کیا کرو, ارلی نائٹ سفر شروع کیا کرو. بلا شبہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے, سبحان اللہ, اس میں کوئی وجہ ہوگی, یعنی رات کے وقت سفر جلدی کٹ جاتا ہے. حکمت اللہ ہی بہتر جانتا, لیکن تجربے میں بھی یہ بات آتی ہے کیونکہ وہ ادھر ادھر چیزیں نظر نہیں آتی نا, انسان بڑا فوکسڈ ہوتا ہے, سیدھا سیدھا نکلتا جاتا ہے. دن کو تو کہیں یہ نظر آ گیا, چلے ذرا یہ خرید لیں یہاں اتر کے, یا آپ یہ کھا لیں یہاں اتر کے, یہ فلان کر لیں, تو رات کے وقت انسان کہتا ہے چل سے چل. یہاں کے حساب سے تو ٹریفک بھی کم ہوتی ہے. قوت النوم علی طہارت, باوضو ہو کر سونے کی قوت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مسجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ ثم استجع علی شقک الایمن وقل اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فان مت مت على الفطره فاجعلهن اخر ما تقول متفق عليه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو, پھر دائیں کروٹ پر لیٹو, پھر یہ دعا پڑھو, اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا, اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے, اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا, تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور تجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے, تیرے سوا کوئی پناہ گاہ یا نجات کی جگہ نہیں, میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی کو تسلیم کیا جو تو نے مبعوث کیا, اس کے بعد اگر تو مر جائے تو دین اسلام پر مرے گا, پس تم ان کلمات کو آخری بات بناؤ جنہیں اپنی زبان سے ادا کرو, یعنی یہ دعا پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. پھر قوت الذکر و دعاء اذا تقلب لیلا, رات کو کروٹ لیتے وقت دعا اور ذکر کی قوت, یعنی آپ سائڈ بدلتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعار من اللیل فقال, جو شخص رات کو اٹھے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب لہ فان توضأ وصلی قبل صلاته اخرجہ البخاری. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفات اسی کی ہیں, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے. پھر یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے, سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں لا الہ الا اللہ آتا ہو تو ساری آتی ہے نا, سب کو آتا ہے یہ کلمہ, الحمدللہ بھی آتا ہے, سبحان اللہ بھی آتا ہے, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی آتا ہے, ولا حول ولا قوت الا باللہ، صرف ترتیب یاد کر کے اس کو پڑھ لیں، اور پھر آپ دیکھیں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور الہدا میں کارڈ بھی چھپا ہوا ہے اس کا، تو آپ دوسروں کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں تاکہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوں.
السلام علیکم. وزائد جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے بھی، ہم لوگ ماشاء اللہ 8 بھائی بہن تھے، تو چچا کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، مالی حالات نا، تو ہمارے ابا جی نے بھی لا کے 3 بچوں کو ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا. ہم نے کبھی ایسا فیل نہیں کیا کہ ہمارے چچا کے بچے، ایسے گھل مل کے مل جل کے رہتے تھے اور کھانا والے ساتھ مل کے کھاتے، کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ باہر سے آئے ہوئے بچے نا، مطلب اتنا اتفاق ہوتا تھا اس زمانے میں بچوں کے اندر نا.
بالکل، ذمہ داری سمجھتے تھے، اپنی ریسپانسبلٹی سمجھتے تھے. اب تو بہن بھائی آپس میں شیئر نہیں کرنا چاہتے، کسی اور سے کیا کریں گے.
I was thinking that even if we are turning during our sleep, Allah subhanahu wa ta'ala is to pray at that time also. So we should be not ghafil.
Anytime.
Unaware of Allah subhanahu wa ta'ala's rahma.
Remember and zikr.
And remember the zikr and every time. That even if we are turning at night and we get up, even at that time also we should remember what to say. We should keep this written in our, like next to our
beds. Card chapa hua. Pool bana hua bada pyara. Precious moment. Naam hai card ka.
Ustaz, I have a question. I know people are talking about sharing and like, you know, the orphans are living with you. I don't have a memory like that. I have seen my parents. I heard the stories from my parents. But I was like raised in a single family, like mom, dad, that kind, no grandmother parents. My kids have like how to develop that thing, because like, you know, is it too late to develop that sharing and caring nature? Because the kids are, what to do in that thing? Because I can see in them also, if there is some time, they are like cooperating with each other. But when the cousins come, it's like, you know, it's yours kind of a thing. So how to, like, what changes I can?
Talk
I
want to them. Iske benefits bataye. And frequent aise visits ho jisme mixing ho. Take them back home. Take them somewhere where they can sit with others. قوت و عیادت المریض، مریض کی بیمار پرسی کرنے کی قوت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، اخرجہ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے درمیان گزرنے والی روش پر ہوتا ہے، جیسے جنت کے کسی ٹریل سے گزر رہا ہے. کتنا بڑا ریوارڈ ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم من اتا اخاہ المسلم عائدا مشا فی خرافۃ الجنۃ حتی یجلس فاذا جلس غمرته الرحمۃ فان کان غدوۃ صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وان کان مساء صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح، اخرجہ ابو داؤد وابن ماجہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کے لیے آتا ہے تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھنے تک جنت کے پھل چنتا رہتا ہے، یعنی فیوچر کو پریزنٹ میں کر کے بتایا کہ یعنی وہ ایسا کرے گا. جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فگن ہوتی، یعنی امیجن یو آر ڈوئنگ دس. بس اگر عیادت صبح کے وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا ریوارڈ ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی گھر سے باہر بیمار ہو، جو گھر کے اندر ہو اس کا حال پوچھنا، اس کی کیئر کرنا، کیونکہ بعض اوقات ہم مریضوں سے تنگ آ جاتے ہیں نا. اب روز انہیں اپوائنٹمنٹس پہ لے جاؤ، اب ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہاں ویٹ کرو، پھر ان کی دوائی لاؤ، پھر فلاں کرو. تو اگر انسان اس ریوارڈ کو سامنے رکھے تو کوئی کام مشکل ہی نہ لگے. قوت دعا للمریض، مریض کے لیے دعا مانگنے کی قوت کا بیان. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا لم يحضر اجله فقال عنده 7 مرار اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض، اخرجه ابو داود والترمذی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی ابھی اجل یعنی موت نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت اور بڑائی والا اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عنایت فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت دے گا. تو بہترین دم ہے، یعنی بیمار کے پاس جا کے یہ دعا 7 دفعہ پڑھ لیں. مثلا آپ سب دین پڑھ رہے ہیں نا، تو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ انہیں دم کریں یا کچھ کریں، تو کہتے ہیں میں دم کر دیں، تو آپ کیا کریں، 7 دفعہ یہ دعا پڑھ دیں اس پر. اگر اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی. قوت و دعائی عند الخروج من البیت, گھر سے نکلتے وقت کی دعا کی قوت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ قال یقال حینئذ ہدیت وکفیت ووقیت فتتنحى له الشیاطین فیقول له شیطان آخر کیف لك برجل قد ہدی وکفی ووقی. اخرجہ ابو داؤد والترمذی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور یہ کلمات کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے نام سے میں اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتا ہوں, کسی شر اور برائی سے بچنا اور کسی نیکی یا خیر کا حاصل ہونا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. آپ نے فرمایا تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت مل گئی, تیری کفایت کی گئی, تجھے بچا لیا گیا یعنی ہر بلا سے, چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تیرا داؤ ایسے آدمی پہ کیسے چلے گا جسے ہدایت دی گئی اور اس کی کفایت کر دی گئی اور اسے بچا لیا گیا. یعنی یہ تو پورا پروٹیکٹڈ ہو گیا جس نے گھر سے نکل کے یہ دعا پڑی, اب شیاطین اس کو بہلا نہیں سکتے, غلط رستے پہ نہیں لے جا سکتے. قوت الدعاء عند القيام من المجلس, مجلس سے اٹھنے کی دعا کی قوت کا بیان. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغته فقال قبل ان یقوم من مجلسه ذالک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الا غفر له ما کان فی مجلسه ذالک. اخرجہ احمد و ترمذی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے اس مجلس میں بہت سی لغو باتیں ہو جائیں, ادھر ادھر کی چٹ چیٹ فضول باتیں, تو وہ اپنی مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, تو اس سے اس مجلس میں سردد ہونے والی غلطیاں لغزشیں معاف کر دی جائیں گی, یعنی اس کی اس مجلس کی خطائیں معاف ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے. یہ سمپل سمپل نسخے ہیں بخشش کے, جہنم سے بچنے کے, جنت میں جانے کے. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنا سکھا دے اور عمل کی توفیق دے دے.
جی استاد جی, یہ جو قوتوں کا بیان ہوا ہے سبحان اللہ, تو جو ہماری عقیدہ کی کلاس ہو رہی ہے نا, تو یہ ساری قوتیں وہاں سے مل رہی ہیں زیادہ تر, اس کی ساری وہ جو روٹ ہے ادھر جا رہی ہے سبحان اللہ, اور اتنا زیادہ ایمان اس میں تازہ ہو رہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سلامتی رکھے اور آپ کے درجات بلند کرے. اور بعض وقت میں سوچتی ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملنی تھیں, ہماری سوچوں میں بھی نہیں تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا.
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا
فرمائے. بس یہ سب سے بڑی قوت, بس میں تو یہی کہوں گی کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے, عقیدہ درست ہے, تو یہ سارے عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے, جو آپ نے ہمیں قوتیں یہاں بتائی ہیں سبحان اللہ.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.